شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لطلاب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. درود بجي محمد آل محمد. محترم سامعین، شہدا کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند عالم شہدا کی حقیقت، شہدا کی شہادت، شہید کے مقصد، شہید کے مستقبل، شہادت کی افادیت اور اس شہادت کے ذیل میں دنیا میں اس کی یاد منانے والوں کی افادیت پر روشنی ڈال رہا ہے. یہاں پر ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم کہتے ہیں کہ شہدا کی ایصال ثواب کے لیے، میرا خیال سے شہید وہ ہستی کہ جسے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کی اصلاح یوں ہونی چاہیے کہ شہید کا نام، شہید کی یاد اور شہید کا ذکر کر کے ہم در حقیقت شہید کی شہادت کے کاروان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. شہید کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ہے شہید کو 7 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جس میں سے پہلی نیکی یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے حساب کتاب نہیں لیا جاتا. اور آخری نیکی جو شہید کو ملتی ہے ان 7 نیکیوں میں سے، وہ آخری نیکی یہ ہے کہ انہ ینظر الی وجہ اللہ، وہ چہرہ خدا کی زیارت کرتا ہے، وہ وجہ الہی کی زیارت کرتا ہے. یہ ہم ہیں کہ ہم شہدا کی یاد بنا کر، ان کا تذکرہ کر کے، ان کی حیات سے اپنی حیات کو حقیقی حیات عطا کر کے اپنے لیے یہ سامان کرتے ہیں کہ ہم بھی شہید کی طرح حیات پا جائیں. لہذا شہید کے لیے ایصال ثواب، یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون نظر آتا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بہرحال بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں، ان میں اصلاح کی ضرورت ہے. جن شہدا کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، دیکھیے یاد منانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک روش ہوتی ہے. خوشی کی محفل ہوتی ہے تو خوشی کے اسباب، خوشی کے وسائل، خوشی کا رنگ نمایاں ہوتا ہے. عزا کی محفل، سوگ کی محفل ہوتی ہے تو سوگ اور عزا سے متعلق ماحول مہیا کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم قوم کے شہیدوں کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں، ان کی یاد، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر ہماری مجالس کو، ہماری محافل کو ایک خاص رنگ کا حامل ہونا چاہیے. اس لیے کہ عام سی مجلس نہیں ہے، اس کو شایان شان طریقے سے، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر ان شہداء کے اہل خانہ یا ان کے عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں یا نہیں. ممکن ہے کہ ایک دو ایس ایم ایس کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ جناب مجلس ہو رہی ہے، آپ آ جائیے. لیکن حقیقتاً شہداء کی یاد منانے کے لیے عام طریقہ کار سے ہٹ کر مجلس منعقد کی جانی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہم شہیدوں کی یاد منا کر در حقیقت اپنی حیات کا سامان کرنا چاہتے ہیں. لہذا کوئی ایسا بینر ہونا چاہیے، یا حسین کا، یا مہدی کا، یا زہرا کا، جس سے پتہ چلے کہ ہم شہادت والوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. بیرنگ محفل، بیرنگ مجلس نہیں ہونی چاہیے. اندازہ ہو، پتہ چلے دیکھنے والے کو، سننے والے کو، سامعین کو، مقرر کو، کہ وہ جس فضا میں آیا ہے وہ شہید کی حیات کی، شہید کی ذکر کی، شہید کے مقصد کی رنگ و بو سے چھلک رہی ہے. لہذا شہید سے متعلق تمام محافل کو شایان شان طریقے سے منعقد کیا جانا چاہیے. ان کے شہداء، ان شہداء کے وارثین کو، ورثا کو، لواحقین کو یہاں بلانا چاہیے، ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ فخر سے اپنا سر بلند کر سکیں کہ اگر ہمارے گھر سے کوئی شہید ہوا ہے تو ہماری قوم کو اس کا احترام آتا ہے، اسے خراج عقیدت پیش کرنی آتی ہے. اور یہ خراج عقیدت صرف چند شعار، چند نعروں، یا چند سورہ فاتحہ تک منحصر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ کسی بڑے فنکشن میں قومی ملی سطح پر کوئی تقسیم انعامات منعقد کی جائے، ایوارڈ کی تقسیم ہو یا کسی اور قسم کے انعامات تقسیم ہو، میزبان جو ہے وہ اناؤنس کرے، لوگ آئیں مہمان خصوصی سے، اپنا انعام وصول کرو چلے جائیں، چند خصوصی قسم کی تالیاں بج جائیں، تھوڑی سی ہوٹنگ ہو جائے، تھوڑے سے نعرے لگ جائیں، اس کے بعد کیا، اس کے بعد سناٹا ہے، ختم ہے. لیکن حقیقتاً شہید ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے چند شعار، چند نعروں پر اکتفا کر لیا جائے، ایک سورہ فاتحہ، چند سورہ اخلاص پر اکتفا کر کے جناب شہید کو اگلے سال لپیٹ دیا جائے کہ جناب اگلے سال ہوں گے تو پھر حیات کا تذکرہ ہوگا، پھر شہادت کا تذکرہ ہوگا، پھر اس کے کارناموں کا تذکرہ ہوگا. نہیں، شہید اگر زندہ ہے تو اس کا مطلب، اس کی راہ، اس کی فکر، اس کی تعلیم، اس کی تعلیمات، اس کے نظریات آج بھی زندہ ہیں. یہ ہم ہے کہ ہم خود کو اس کارواں سے متصل کر کے حیات پا کر حقیقی ابدی زندگی کے مالک بن جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو خداوند عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاؤن عند ربہم یرزقون. دیکھو، ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو لوگ قتل کر دی گئے خدا کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں. وعند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس رزق پاتے ہیں. اس آیہ مجیدہ میں چار پانچ ایسے نکات ہیں، کلیدی نکات ہیں، کہ جن کو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کروں، تاکہ اندازہ ہو سکے شہید کیا ہے، شہید کیا چاہتا تھا، اور ہم جو اس کی یاد منا کر مجلس یا محفل منعقد کر کے چاہتے ہیں اس کی یاد کو زندہ رکھیں، اس کے ذکر کو زندہ رکھیں، تو ہم کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں، اور کیا ہم بھی اس کارواں میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کوشش کروں اس مختصر سے وقت میں ان نکات کو روشن کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلی چیز جس آئے مجیدہ میں خدا اندہ عالم ذکر کی، وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا، ہرگز یہ گمان نہ کرو. گمان یعنی انسان کے ذہن و قلب میں آنے والا وہ معمولی سا خیال کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے دو قسم کی حیات کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ زندگی ہے جو مادی زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو روحانی یا الہی یا خدائی زندگی ہے، اور دونوں کے اسباب کو، دونوں کی منزلوں کو، دونوں کے اہداف کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. جو لوگ مادی زندگی رکھتے ہیں وہ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، یہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس دنیا کے بعد کیا یہ مادی زندگی جاری و ساری رہتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری زندگی جو خدائی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے اسباب کیسے مہیا کیے جاتے ہیں، اس کا سامان کہاں سے تیار کیا جاتا ہے، اور کیا مرنے کے بعد انسان اس دنیا کے بعد، اس عالم فانی کے بعد انسان دوسری دنیا میں اس حیات کو زندہ رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا، یہ قرآن مجید نے ہمیں تذکرہ دیا ہے. بہرحال موضوع اپنے محور سے نہ ہٹے، میں دوبارہ بحث کی طرف آتا ہوں کہ ہرگز گمان نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو قتل کر دیے جائیں خدا کی راہ میں وہ کیا ہے، اموات میں مردے ہیں، بل احیاءٌ عند ربہم یرزقون، اور جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اپنے پروردگار کے بعد رزق پاتے ہیں. تو یہاں پر حیات اور موت کہ جس کا خداوند عالم تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں. اس زندگی اور موت سے کیا مراد ہے، بس یہی میری بحث کا خلاصہ و محور ہے، اور انشاءاللہ اسی کے ذیل میں اپنے نکات کا آپ کے سماعت کی نظر کروں گا. درود جی محمد و آل محمد کا. دیکھیں کائنات میں ایک حقیقت ہے، اور یہی کل حقیقت ہے اس کائنات کی، وہ ہے خدا. خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی حقیقت نہیں. اللہ ہو نور السماوات والارض، چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا فلسفی اور عرفانی نقطہ نگاہ سے اس بات کو تھوڑا سا بیان کروں، اس لیے کہ شہید کی زندگی مادی زندگی نہیں ہے. جو خدا نے کہا کہ وہ زندہ ہے، تو ہمارے زندہ ہونے میں اور شہید کے زندہ ہونے میں کیا فرق ہے، ہمارے غذا کھانے میں، ہمارے جینے میں، شہید کے جینے میں کیا فرق ہے، ہم جو غذا کھا رہے ہیں وہ کون سی غذا ہے، شہید جو خدا کی بارگاہ میں غذا کھا رہا ہے وہ کون سی غذا ہے، وہ کون سی خوراک ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں شہید کو مل رہی ہے. تو کائنات میں ایک حقیقت ہے، وہ خداوند عالم کی حقیقت ہے. اللہ ہو نور السماوات والارض، خدا ہی زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ خدا کے نور سے نورانی ہے. توجہ فرمائیے گا، بحث اپنے مقدماتی مراحل سے گزر رہی ہے، انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو لطف آئے گا اور اندازہ ہوگا کہ خداوند عالم کس حیات کی اور کس موت کی بات کر رہا ہے، ہمیں کس موت سے خبردار کر رہا ہے، اور ہمیں کس حیات کی جانب رغبت دلا رہا ہے. وہ کون سی حیات ہے، وہ کون سی ممات ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا، زیارت عاشورا میں کیا پڑھتے ہیں، خدا میری زندگی کو محمد آل محمد کی زندگی قرار دے، اور میری موت کو محمد آل محمد کی جیسی موت قرار دے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد آل محمد زندہ ہیں، تابندہ ہیں، ان کی شخصیت آج بھی موجود ہیں، ان کی حقیقت اپنی تمام نورانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہے. ہم دعا کرتے خدا ہمیں اس کاروان محمد آل محمد میں، کاروان شہدہ میں شریک کر دے، تاکہ ہماری موت بھی ان کی طرح ہو جائے، ہماری زندگی بھی انہی کی طرح ہو جائے. تو کائنات میں ایک حقیقت ہے، اور یہاں پر مجھے مولا کائنات کا قول پیش کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، خلقت للبقاء لا للفناء. اے حسن، تم بقا کے لیے خلق ہو، فنا کے لیے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. بس اس دنیا میں بھی انسان زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا، لیکن اس دنیا کی حیات خداوند عالم نے دے دی ہے، لیکن اس دنیا کی حیات، اس کا سامان، اس کے اسباب انسان کو خود مہیا کرنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنت یا جہنم کو تیار کرنا ہے. تو جو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدا کی حقیقت سے متصل کر لیتا ہے وہ زندہ اور تابت زندہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال نوجوان بچوں کے لیے دیتا چلا جاؤں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے انٹرنیٹ کی دنیا ایک ورچوئل دنیا ہے, مجازی دنیا ہے. مجازی دنیا کیسی؟ میں کسی بچے سے کہوں جناب اگر یہاں پر کمپیوٹر موجود ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے, کیا آپ اپنا ای میل چیک کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا جی جناب چیک کر سکتا ہوں. آپ گھر میں چلے جائیں جہاں پر کمپیوٹر ان سہولیات کے ساتھ موجود ہو, آپ اپنی ای میل چیک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں میں کر سکتا ہوں. آپ دوسرے شہر چلے جائیے جہاں پر انہی سہولیات کے ساتھ, امکانات اور وسائل کے ساتھ انٹرنیٹ موجود ہو, کمپیوٹر موجود ہو, تو آپ اپنی ای میل چیک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اس بچے سے پوچھوں گا میں کہ یہ بتائیے کہ آپ کا ای میل باکس کہاں پر ہے کہ جہاں پر وہ ای میل آتی ہے؟ تو وہ کہے گا وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں, مجازی دنیا میں, ورچوئل دنیا میں موجود ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ فضا میں موجود ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہو, آپ کے پاس امکانات ہیں, کمپیوٹر ہو, برقی رو, الیکٹریسٹی ہو اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو, آپ جہاں پر بھی ہوں اپنی ای میل کو, ای میل باکس کھول کر اپنی ای میلز کو چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح انسان جب کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے وصل کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے, تو اس کے کمپیوٹر میں کچھ ایسی فائلز ہوتی ہیں کہ جن کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا, جیسے ہی آپ نے اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا, وصل کیا, متصل کیا, خود بخود اس مجازی دنیا سے آپ کی ضرورت کی فائلیں خود بخود ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا اینٹی وائرس یا دوسرے پروگرام جن کو اپڈیٹ ہونا ضروری ہے وہ خود بخود اپڈیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کسی خاص کام کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے صرف اتنا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کمپیوٹر کو آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں, خود بخود آپ کی ضرورت کی فائلز آپ کے کمپیوٹر میں اپڈیٹ ہو جائیں گی. خداوند عالم وہ حقیقت ہے کہ جب انسان اس حقیقت کے اس بہرے بے قرار سے اپنے آپ کو وصل کر دیتا ہے تو خدا کی خدائیت, خدا کی نورانیت, خدا کی طہارت, خدا کی عظمت, خدا کی شرافت, خدا کا علم, خدا کی حیات, خدا کی ہر چیز انسان میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہے. فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر کی جو ہارڈ ہے وہ مخصوص گیگا بائٹ کی طرح ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, لیکن انسان کی کیپیسٹی اتنی ہے جتنی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہوتی جاتی ہیں. انسان کی وسعت و گنجائش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, انسان کی وسعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس حقیقت سے متصل کرنا ہے جس کا نام خدا ہے, اور جو خدا سے متصل ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو اس نورانیت سے متصل کر لیتا ہے, تو پھر وہ ہر چیز کو خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے حدیث میں المومنو ینظرو بنور اللہ, مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. نور خدا سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مومن اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ تمام مسائل کو, دنیا کے تمام حادثات و واقعات کو خدائی نگاہ سے دیکھتا ہے, خدائی طریقے سے, خدائی اصول و قوانین کے مطابق انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. روبے جی محمد و آل محمد پر. اب انسان اس دنیا میں آیا ہے ہمیشہ جینے کے لیے, لیکن وہ کون سی موت ہے کہ جسے خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو ہرگز مردہ تصور مت کرو. اس اگر موت کو جاننا چاہتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھیں کہ یہ کون سی موت ہے کہ جسے خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہمارے گوشت گزار کرے, ہمارے سامنے رکھے کہ دیکھو مردہ نہ تو تصور کرنا نہ خود مردوں کی طرح ہو جانا. شہید زندہ ہے, تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ولکن لتشعرون, تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا, وہ زندہ ہیں, حیات پا رہے ہیں, رزق پا رہے ہیں, تم کو شعور نہیں ہے. ایک دفعہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے, شخص کھڑا ہوا, کہا کہ مولا یہ بتائیے زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ یوں کہوں کہ وہ مردہ, وہ انسان وہ زندہ جو مردے کی شکل میں موجود ہو, زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں شخص کے سامنے گناہ کا ایک عمل کیا جاتا ہے, تو وہ دل سے اسے برا سمجھتا ہے، زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے، ہاتھ و پیر سے اسے روکتا ہے۔ اس نے تین اچھائیوں کو پایا۔ ایک اور شخص ہے، اس کے سامنے ایک برائی کا عمل انجام دیا جاتا ہے، گناہ کا عمل انجام دیا جاتا ہے، وہ دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے اس کے خلاف تبلیغ کرتا ہے، امر نہیں کرتا ہے، لیکن ہاتھ و پیر سے نہیں روکتا۔ اس نے دو اچھائیوں کو پایا۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے جب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے تو وہ صرف دل سے برا سمجھتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ زبان سے کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ارے جناب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، ان کو کرنے دیجئے، آپ کو اپنے حساب کتاب دینا ہے، ان کو اپنے حساب کتاب دینا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کو نصیحت کریں، وعظ و نصیحت کریں، ان کو عمل بھی معروف کریں، منکر کریں، آپ کو کیا پڑی ہے، لہذا وہ زبان سے نہیں کہتا اور ہاتھوں پیر سے نہیں رکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے ایک اچھائی کو پایا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، توجہ فرمائیے گزنا گرامی، چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ایک گناہ کا عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے موت کسے کہتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام، وہ موت جسے خدا بیان فرما رہے کہ نہ تصور کرو کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، اور نہ تم ایسی موت کو اپنے لیے انتخاب کرو۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے برائی کا عمل انجام دیا جاتا ہے، نہ وہ دل سے برا سمجھتا ہے، نہ زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے، نہ ہاتھ و پیر سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امین فرماتے ہیں یہ شخص ہے جو حقیقت میں مردہ ہو گیا ہے، یہ زندہ تو ہے، سانس تو لے رہا ہے، دل تو دھڑک رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شخص مردہ ہو گیا ہے۔ یہی وہ موت ہے جس کی جانب خداوند عالم ہماری توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو حقیقی موت یہ ہے کہ تم جیتے جی اس دنیا میں مر جاؤ، کہ خدا کے حکم کو، خدا کے قانون کو، خدا کی شریعت کو کسی خاطر میں نہ رہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ وہ حقیقی موت ہے کہ ایسا نہ ہو تو شہید اگر ایک دم شہید نہیں ہو جاتا، شہید کی ایک آرزو ہوتی ہے، شہید کا ایک ہدف ہوتا ہے، شہید کا فلسفہ ہوتا ہے، کہ جو ہمیں کہا گیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں تو اس کا ایک فلسفہ موجود ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید ایک شمع کی مانند ہے، وہ شمع جو پگھل کر ختم ہو جاتی ہے لیکن دوسروں کے لیے روشنی کا کام انجام دیتی ہے، میری نظر میں یہ مثال ناقص ہے۔ گو کہ ہماری یہاں طالب علموں کی زبان میں کہا جاتا ہے مثال مناقشہ ندارت، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، ذہن کو حقیقت سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال میں انسان دلائل پیش نہیں کر سکتا، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر اسی مثال کو دوسرے طریقے سے پیش کیا جاتا تو شاید ہماری قومی حالت، اجتماعی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ ٹھیک ہے کہ شمع اپنے وجود کو ختم کر کے، اپنی ہستی کو مٹا کر دوسروں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید وہ ہستی ہوتا ہے جو اپنی ظاہری حقیقت کو تو ختم کر دیتا ہے لیکن اپنے خون کو، اپنے نظریے کو، اپنے مکتب کو، اپنے نظریات کو، اپنے راستے کو قوم کی رگ و پے میں داخل کر کے، اپنی حیات کو ان کی حیات میں شامل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ شہید کا نظریہ، شہید کی خوشبو، شہید کی حیات، شہید کی شہادت، شہید کے اہداف، شہید کے مقاصد ہمیں پسند ہیں، تو سمجھ جائیے کہ شہید ہمارے درمیان زندہ ہے، اور وہی قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں کہ جو شہید کی شہادت کو، اس کے ذکر کو، اس کی یاد کو منانے کے ڈھنگ سے واقف ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عراق میں، ایران میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، یہ جہاں جہاں اس وقت شیعہ حیدر کرار کو مخالفتوں کا سامنا ہے، جابر حکومتوں کا سامنا ہے، وہاں پر ان کی عزاداری کا رنگ اور ڈھنگ کچھ اور ہے۔ ہماری یہاں پاکستان میں عزاداری زیادہ تر عقیدتی مسائل اور جذبات اور احساسات پر منعقد کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں، جیسے کہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں حالات بہت شدید ہو جائیں گے، دائرہ بہت زیادہ تنگ کر دیا جائے گا، یہ زمانہ کے انقلاب سے پہلے کے حالات ہیں، کہ جب شدید قسم کے حالات، ظلم، ستم، جبر، ہر قسم کا تجاوز مسلمانوں پر خصوصاً شیعہ نے اہل قرار بھی کیا جائے گا، اور اس وقت لوگ کہیں گے جب امام زمانہ کی غیبت لانی ہوگی تو کہیں گے مات آؤ قتل آؤ غابا، امام زمانہ غائب ہو گئے، لوگ کہیں گے مارے گئے قتل کر دیے گئے، یہ لوگ کہیں گے، انتظار کرنے والے امام زمانہ کے لیے کہیں گے، اتنا سخت زمانہ آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شہیدوں کو زندہ رکھیں، شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھیں، شہیدوں کے ہدف کو زندہ رکھیں، تو ہمیں عزاداری کو، اپنے اشعار کو، اپنے کلام کو، اپنی مرثیے کو، اپنے سوز و سلام کو جدید انقلابی تحریکوں کی بنیاد پر اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف سوز و سلام مرثیے سے آپ چاہیں گے قوم کو کھڑا کر دے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، 100 سال پہلے لکھے ہوئے مرثیے و سلام ہیں جن میں انقلابیت کا تصور نہیں ملتا۔ آج تشیع کو انقلابیت کا سامنا ہے، جدوجہد کا سامنا ہے، خون مانگتی ہے کربلا آج کی، جدوجہد مانگتی ہے، ایثار مانگتی ہے، فداکاری مانگتی ہے۔ لہذا اگر آج کے سوز و سلام کو، مرثیے کو، خطابت کو، عزاداری کو، شہدا کی یاد کو جدید انقلابی اصولوں کے مطابق مرتب نہ کیا جائے تو ہم زندہ قوم کبھی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ عراق کی عزاداری اٹھا کے دیکھیں، بحرین کی عزاداری اٹھا کے دیکھیں، تو ان کی عزاداری میں حالات حاضرہ کا تذکرہ ہے، عصر حاضر کے یزیدوں پر لعنت کا تذکرہ ہے، وہ اپنے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا ماتم کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد سے حیات حاصل کر سکے، سبق حاصل کر سکیں۔ فروض بھیجے محمد و آل محمد کا۔ بل احیاءٌ عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ تمام ٹرسٹی حضرات کے لیے، صرف مدینۃ العلم کی ٹرسٹیوں کے لیے نہیں بلکہ جہاں جہاں شیعہ مساجد امام بارگاہ ہیں، تمام کے لیے میرا پیغام جہاں تک میری آواز پہنچے۔ دیکھیے ہمیں مختلف جگہ مجالس پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں پر ہمیں مختلف نوجوانوں کی تنظیموں کے لڑکوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو دین کی خدمت کے لیے، عزاداری کی خدمت کے لیے، دین کی بالادستی کے لیے، حاکمیت کے لیے، جس طرح بھی ان سے ہو سکتا ہے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ابھی آل ابا میں ہمیں مجلس پڑھنے کا موقع ملا شہدا کی، تو وہاں پر قسم پرسے کے یہ عالم ہے کہ یہ اعلان کیا گیا کہ جناب ابھی ایصال ثواب کی ایک مجلس منعقد ہوگی۔ مجھے یہ بات اتنی گرا گزری کہ میں نے مجلس میں اس نقطے کو ذکر کیا کہ یعنی اتنا شہدا کا اتنا تذکرہ کرنا کہ آپ اپنی مساجد میں جہاں دشمن موجود نہیں، آپ یہ کہیں گے شہدا کے لیے مجلس منعقد کی جائے، آپ کے لیے باعث ننگ و عیب ہو، ننگ و آر ہو آپ کے لیے کہ آپ یہ کہیں گے شہدا کے لیے ایک مجلس منعقد کی جا رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر ان سے دعائے توسل کرانے کے لیے 1000-1200 روپے کرایہ لیا جاتا ہے جو ان کے چارجز ہوتے ہیں۔ افسوس ہوا مجھے اتنا کہ ایک مجلس کے لیے، ایک دعا کے لیے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مسجدیں نہ کسی کے نام سے آباد ہیں نہ کسی کے دمخم سے آباد رہیں گی، یہ صرف خدا کا ذکر ہے، خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھروں کو آباد رکھنے کا طریقہ جانتا ہے، اور ہر دور میں ایسے جیالے پیدا ہوں گے جو ان مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ان امام بارگاہوں کو آباد رکھیں گے، اسی علامہ حضرت عباس کو ہمیشہ سر اونچا رکھیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے رنگ ڈھنگ سے، نعروں سے، خطابت سے، ماتم و گریے سے آباد نہیں ہونے والی مساجد امام بارگاہیں، یاد رکھیے گا وہ مسجد نابود ہو جائیں گی، وہ امام بارگاہ ختم ہو جائیں گی، ان سے انسانیت کا درس اٹھ جائے گا، ان سے کربلا کی حیات چھن جائے گی جہاں سے نوجوان کو دور کر دیا جائے۔ اور جن علاقوں سے نوجوان کو دور کر دیا گیا، وہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ایسے ٹرسٹیوں کے جنازے اٹھانے کے لیے بھی افراد سامنے نہیں آئیں گے اگر نوجوان نسل کو آپ اپنی مساجد سے، اپنی امام بارگاہوں سے دور کر دیں۔ بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاتھ تھام لو، حسین کے دامن کو تھام لو۔ حسین کے دامن کو تھامنا یعنی جوان امنگوں سے کام لینا ہے، یعنی حبیب ابن مظاہر کی طرح جوان امنگوں سے، عباس ابن
علی ابن ابی طالب کی طرح جوان و منگو سے یا اور جتنے تمام شہداء کربلا ہیں تمام کے حوصلے عزم صراط استقامت سے کام لینا ہے تاکہ ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں، ہمارے امام مرگاہ بھی آباد رہیں، ہماری عزاداری بھی شان و شوکت کے ساتھ ہو اور ہمارے شہداء کا یاد اور ان کا تذکرہ اور ان کی مجالس محفل بھی زندہ ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان جوانوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان مسجدوں کو تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان جو شہید ہوئے یہ کون تھے؟ کیا زندگی نہیں تھی؟ کیا خواہشات نہیں تھی؟ کیا مصروفیات نہیں تھی؟ لیکن سب کچھ چھوڑ کر خدا کی راہ میں، خدا کے گھر کی حفاظت، مجلس کی حفاظت، علم کی حفاظت، فرش ادا کی حفاظت انہوں نے اپنا مقصد حیات بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کتنی ساری جانوں کا ضیاع ہوتا، کتنی ساری جانیں ضائع ہوتی، لیکن انہوں نے صبر بن کر کانہم بنیان مرصوص۔ خداوند عالم مجاہدین کی صفت بیان کرتے فرماتا ہے کہ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی مانند یہ ڈٹ جاتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑ جاتے ہیں۔ یہ شہید جو یہاں شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ جہاں پر بھی ہم نے شہادتیں دی، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے ایثار و فداکاری سے کام لیا، ہمارے قوم کا حوصلہ عزم سر بلند رہا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قوم جس کے لیے شہادت سعادت ہوتی وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ اس کو ثقافت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کربلا سے شہادت کا نام تو بہت لیا لیکن کربلا سے شہادت کا سبق نہیں لیا۔ ہم نے کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ تو بہت کیا لیکن ہم نے کربلا کے شہیدوں کی راہ پر چلنے کا عزم نہیں کیا۔ ہم نے علم تو بہت اٹھایا لیکن علم کو اونچا رکھنے والے عباس کا عزم اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے حسین کی طرح اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ تو بہت بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ان شہداء نے حقیقت میں اپنی حیات سے، اپنی شہادت سے ہم یہ آگاہ کیا، بتایا کہ کس طرح شہیدان کربلا کی موت کو، ان کی حیات کو، ان کی شہادت کو زندہ رکھا جاتا ہے اور کس طرح انسان اس کو اپنی عملی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز گمان نہ کرو جو راہ خدا میں مر جائے وہ مردہ ہے۔ کون مردہ ہے؟ تم مردہ ہو جو مردوں پر رو رہے ہو، تم مردہ ہو کہ جیسے مجلس منعقد کر کے چلے جاتے ہو، تم مردہ ہو کہ تمہاری حیات میں شہیدوں کی حیات نہیں، تم مردہ قوم ہو کہ جس کے بعد شہیدوں کا درس نہیں، تم مردہ ہو کہ جو شہیدوں کی مجلسیں منعقد کرنے کے ڈھنگ سے ناواقف ہے، تم مردہ ہو کہ جسے شہید کی یاد منانے کا سلیقہ نہیں آتا، تم مردہ قوم ہو، شہید زندہ ہے۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہا ہے۔ وہ کون سی حیات ہے؟ وہ وہی حیات ہے کہ اپنے آپ کو اس حقیقت سے متصل کر دینا جو ابدی ہے، سرمدی ہے۔ لہذا انسان خود کو متصل کر کے اس حقیقت سے ہمیشہ کے لیے ابدی ہو جاتا ہے، سرمدی ہو جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جن قوموں نے شہید کو، شہادت کو شیوا بنایا، مقصد قرار دیا، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ قوموں کی زندگی میں آنے والے واقعات، حادثات نہ تو یکدم ظاہر ہوتے ہیں اور نہ ہی یکدم اپنے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، مطلوبہ نتائج انہیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ قوموں کو بڑے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی آزمائشیں دینی ہوتی ہیں، تب جا کر ایک قوم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے، اپنے اہداف کو حاصل کرتی ہے۔ یہی تحریک ہے جو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، عراق کی تحریک ہو، افغانستان کی تحریک ہو، ایران کا ہو، حالات ہوں بحرین کے ہوں، یمن کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ضروری نہیں کہ تحریکیں فوراً کامیاب ہو جائیں، اپنے منطقی نتائج تک پہنچ جائیں۔ ممکن ان کو 10 سال لگیں، ممکن 2 سال لگیں، ممکن 20 سال لگے، کیونکہ قوموں کی زندگی میں بہت نشے و فراز آتے ہیں، ان نشے و فراز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کی حیات کے لیے کچھ اور رسول ہوتے ہیں، ایک قوم کی حیات کے لیے کچھ اور رسول ہوتے ہیں. بہرحال میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں اپنے مقصد پر قائم رہوں. جو محور بحث ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کون سی حیات ہے، وہ کون سی حیات ہے کہ جس کا ذکر خداوند عالم کر رہا ہے؟ عند ربہم یرزقون، عند ربہم. دیکھیے انسان خدا کی طرف گامزن ہے، خدا کی طرف بڑھا رہا ہے. حدیث میں ہے کہ انسان کی زندگی اسٹل نہیں ہو سکتی، رک نہیں سکتی. جس کو آپ کہتے ہیں پاز کر دیا جائے، تھوڑے تھوڑے پلے کرتے کرتے آپ پاز کا بٹن دبا دیتے ہیں تو ایک دم اسٹل ہو جاتی ہے وہ مووی. انسان اسٹل نہیں ہو سکتا، وہ یہ جنت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے یا جہنم کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. اس کی زندگی جمود کا شکار نہیں ہو سکتی، یا تنزلی کا شکار ہے یا سعودی کا اور خدا کی طرف ارتقاء کا مسافر ہے. لہذا انسان کی زندگی جمود کا شکار نہیں ہو سکتی. اب خداوند عالم فرما رہا ہے کہ عند ربہم، دیکھیے انسان مرنے کے بعد اگر جنت میں جائے جب بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور مرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے جب بھی خدا کے پاس پہنچے گا. جنت بھی خدا کی ہے، جہنم بھی خدا کی ہے. ایک خدا کے جلال کا نتیجہ ہے، ایک خدا کی رحمت اور کرامت اور بخشش کا نتیجہ ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو خدا کی بارگاہ میں پہنچا، خواہ وہ جہنم میں پہنچے، جناب وہ بہت ہی اچھا، چلو خدا کے پاس تو پہنچ گیا، اپنی اصل تک تو پہنچ گیا، اپنے مرکز تک تو پہنچ گیا. نہیں، آپ کبھی بھی کسی جہنمی شخص کو برے شخص کو اچھا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ خدا کے جلال اور غضب کا نشانہ بنا ہے. لیکن جو افراد نیک کام کر کے جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے حقدار بنیں گے، آپ ان کے کاموں کو سراہیں گے، ان کے افعال کی مدح ثنا کریں گے، آپ ان کے تمام خوبیوں کی، اچھائیوں کی، زیبائیوں کی بہترین نکات کے ذریعے سے، بہترین مثالوں کے ذریعے سے انہیں بیان کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رحمت کا نتیجہ قرار پائے ہیں. تو یہ جو خدا عند ربہم یرزقون، وہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے پاس، خدا کے پاس جنت کا رزق پا رہے ہیں. یہ کون سا رزق ہے؟ یہ وہی رزق ہے کہ جس کے اسباب کو انہوں نے اس دنیا میں مہیا کیا تھا. بس عزیزان گرامی، جو وہ رزق ہے کہ جس کا سامان انسان خود اس دنیا سے مہیا فرماتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل الله ليس فوقه بر. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر خوبی کے اوپر ایک خوبی ہے، یہاں تک کہ انسان خدا کی بارگاہ میں قتل کر دیا جائے. اور جب انسان خدا کی بارگاہ میں قدر ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں؟ وجہ بہت سادی سی اور بہت ہی ظاہر وجہ ہے. جو خداوند عالم نے جسم دیا ہے، جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی سے روزہ رکھتے ہیں، اسی جسم کے ذریعے سے حج بجا لاتے ہیں، اسی جسم کے ذریعے سے آپ مختلف کارہائے نیک، کارہائے صالح انجام دیتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں. لیکن اگر یہ جسم آپ سے لے لیا جائے، اس مطلب آپ کوئی نیک عمل انجام نہیں دے سکتے، آپ کوئی نیک عمل انجام نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم آپ سے لے لیا گیا. خداوند عالم فرماتا ہے کہ شہادت آسمان نیکی کا وہ آخری ستارہ ہے جسے ایک شہید اپنے سینے پہ سجاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدن تھا تو نماز تھی، یہ بدن تھا تو روزہ تھا، یہ بدن تھا تو گریہ تھا، یہ بدن تھا تو ماتم تھا. تمام نیکیاں اس بدن کے ذریعے سے انجام دی گئیں، لیکن یہی بدن تھا، اس کی کل کائنات تھی جو اس نے خدا کی بارگاہ میں دے دی. خدا کہتا ہے اے بندے، تو نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیا، فدا کر دیا، ایثار سے کام لیا. اب خدا کی خدائیت دیکھ، خدا کا کرم دیکھ کہ تیرے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ خداوند عالم کا اجر کہ جسم دے دیا، سب کچھ دے دی، کل کائنات اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی. خدا یہ جسم تھا، یہ جسم ناقص تھا جو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. اور یہ جو ہمیں شہیدوں کی یاد منانے کا، یہ شہیدوں میں گریہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ صرف رونا نہیں ہے. من بکا وابکا وتبکا کا وجب لہ الجنہ، یہ حدیث ہے کہ جو روئے، رولا یا رونی جیسی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. نہیں، یہ سادہ سا مفہوم نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ موجود ہے. جن گرامی، وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان روئے تو جذبات اور احساسات کے ذریعے سے، بہرحال یہاں پر رونے کی اور گریے کی جو نفسیاتی خصوصیات ہیں میں ان کو بیان نہیں کروں گا کہ انسان روتا ہے تو کیوں کر روتا ہے، رونے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، رونے سے اس کے ظاہر میں اس کے باطن میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ کسی اور موقع پر. لیکن جب انسان روتا ہے تو اپنے تمام جذبات، احساسات، ضمیر، وجدان، حقیقت کی گہرائی کے ساتھ اپنے آپ کو شہید کے مشن میں شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے شہید تو نے جس راہ کو اپنایا، اے شہید تو نے جس چیز کو اپنا مقصد قرار دیا، میں تیری یاد منا کر، تجھ پہ گریہ کر کے، تیرا ماتم کر کے اس مشن میں تیرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، تیرے کاموں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تیرے بتائے ہوئے ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری دکھائی ہوئی راہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اگر یہ سب نہ ہو، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے اپنے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو نہ شہید ہماری سورہ فاتحہ کا محتاج ہے اور نہ ہی قوم زندہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم زندہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے پھر کہا ضروری ہے انقلابی بنیادوں پر عزاداری کو اثر نو مرتب کرنے کی. انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے تو اسے تفصیل ضرور ڈالوں گی، یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان تمام اصول قوانین کو اور عصری تقاضوں کا موازنہ پیش کروں آپ کے سامنے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، جو خدا کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دی جائیں، ہرگز انہیں مردے تصور مت کرو. وہ کون سے مردہ ہیں؟ وہ تمہاری طرح کے مردہ نہیں ہیں کہ برائیوں کو دیکھتے ہیں زبان نہیں ہلتی، برائیوں کو دیکھتے ہیں دل میں برائی کا خیال نہیں آتا، برائی کو دیکھتے ہیں ہاتھوں پیر سے نہیں روکتے. یہی حقیقی موت ہے، یہی حقیقی وہ تاریکی اور ظلمت ہے کہ جس کی جانب خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کفر والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، جو ان کو نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ان کو نور سے نکال کر، حیات سے نکال کر موت کی طرف لے جاتے ہیں. بس عزیزان گرامی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، جو خدا کی راہ میں مارا جائے اسے ہرگز تصور مت کرو کہ وہ تمہاری طرح کا مردہ انسان ہے، ہرگز نہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ رزق پا رہے ہیں. یہ کون سا رزق ہے؟ یہ وہ خاص خدائی رزق ہے جو خداوند عالم کی جانب سے انسان کو، شہید انسان کو دیا جائے گا. وہ کرامت کا، بزرگی کا، شرافت کا، عظمت کا، دوسروں کی شفاعت کا رزق ہے جو شہید کو ملتا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک انسان جو خدا کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے اسے حق شفاعت دیا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں میں سے 70 افراد کی شفاعت کا حق رکھتا ہے، ایک شہید. اور جو سید الشہداء ہو، جو جوانان جنت کا سردار ہو، اس کا کیا عالم ہوگا. بس عزیزان گرامی، جو کہا گیا مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. بعض آخری نقطہ اس بعد مصائب کی طرف آتا ہوں. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آیا محبت کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، کوئی میڈل ہے جو گلے میں لٹکا رہے ہیں کہ انا محب علی، کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، میں حسین کے آنسو، حسین کے مصائب پہ گریہ کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد عمل جو چاہے ہو جیسا ہو، ان کی تعلیمات کے موافق ہو مخالف ہو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس میں نے شیعہ ہونے کا، مومن ہونے کا میڈل اپنے گلے میں ڈال لیا کہ نا میں مومن ہوں، میں محب محمد آل محمد ہوں، کافی ہے، اور اگر اس محبت میں مر جاؤں تو کیا شہید ہوں؟ نہیں ہے زین گرامی. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو محمد آل محمد کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، خواہ وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ مرے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے. اس لیے کہ محمد آل محمد کا متیو پیروکار انسان وہ ہوتا ہے جو بستر علالت پر بھی، بستر مرگ پر بھی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو مرتے دم تک عطا کرتا ہے، مرتے دم تک. اسی لیے اس کو شہادت کا نام دیا گیا، اسی لیے اس کی موت کو شہادت کا درجہ دیا گیا. لیکن حقیقی شہید تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں مارا جائے، نہ اس کا غسل ہے، نہ اس کا کفن ہے، اس کا خون پاک ہو جاتا ہے. شہید کا خون پاک ہے جو میدان جنگ میں مرے، اس کو اسی لباس، اسی خون کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. یہ اعزاز ہے خداوند عالم کا. خداوند عالم بتانا چاہتا ہے تم مردہ ہو جاتے ہو تو تمہیں پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں کفن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں حنوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب میرا بندہ میری بارگاہ میں شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی کل کائنات، یعنی بدن کو میرے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کا کا خون بھی پاک ہو جاتا ہے, اس کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے, نہ اس کو خون کو نہ اس کے خون کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کو تمہاری طرح کمت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے حقیقی فرق, یہ ہے حقیقی فرق ہم میں اور شہید میں, ہماری موت میں اور شہید میں. یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہید کی موت کیا ہوتی ہے اور ہماری موت کیا ہوتی ہے. شہید وہ ہے جو اپنی موت کا انتخاب خود کرتا ہے, شہید وہ ہے جو اپنی موت کا انتخاب خود کرتا ہے. بس اذن گرامی, شہیدوں کا یاد, شہیدوں کا تذکرہ, شہیدوں کا ذکر شایان شان طریقے سے ہونا چاہیے. قوم فخر کرے, ہم فخر کریں, آپ فخر کریں کہ آج ہم نے شہیدوں کی یاد منائی ہے, آج ہم نے شہیدوں کی خوشبو سے اپنی حیات کو معطر کیا ہے, آج ہم نے شہیدوں کی زندگی سے حیات کا درس لیا ہے. لیکن اگر چند پھسپھسی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور چند تبرک کے ذریعے سے چاہیں کہ شہیدوں کو زندہ رکھیں تو نہ اس سے شہیدوں کو کوئی فرق پڑنے والا ہے, نہ ہماری حالت تبدیل ہونے والی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے اجتماعی طور پر اجتماعی سطح پر تحرک و بیداری پیدا نہ کری. یہ جو میں نے کہا چند پھس پھسی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص, یہ کوئی جذباتی جملے خطابت کے جملے نہیں ہیں, یہ وہ حقیقت ہے کہ جس طرح ہماری دعا ہو رہی تھی, مولانا دعا کر رہے ہیں اللہم فک کل اسیر, اللہم اغن کل فقیر, اللہم فلاں فلاں فلاں, تو جناب کوئی ٹانگ کھجا رہا ہوتا ہے, کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے, کوئی موبائل سے ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب مولانا کے پاس پہنچے کہ میرا بیٹا بے گناہ پکڑا گیا, ذرا کوئی دعا بتا دیں. کہا کہ کہو کہ اللہم فک کل اسیر, یہ دعا کثرت سے پڑھو. کچھ عرصے بعد آئے اور کہنے لگے مولانا اس دعا سے تو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے جو دعا بتائی تھی. مولانا نے پوچھا بھائی کون سی دعا پڑھتے رہے؟ کہیں گے اللہم ٹکا کل اسیر. کہیں گے بھائی میں نے تو کہا تھا اللہم فکا کل اسیر, آپ کہیں اللہم ٹکا کل اسیر. جب آپ نے اتنا ٹکا کہا تو اللہ میرے بھی اس کو ٹھکائی لگوا دی. تو ہماری قوم کا تو یہ حال ہے, نہ دعا صحیح پڑھنی آتی ہے, نہ صحیح سننی آتی ہے, اگر دعا کی بھی جا رہی ہو تو کوئی سر کھجاتے ہوئے, کوئی پیر کھجاتے ہوئے دعا کرتا ہے. جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ سورہ فاتحہ ایسے ہی سارے ثواب نہیں ہو جاتی کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہے, توجہ کہیں اور ہے, آپ نے زبان سے سورہ فاتحہ پڑھ دی, سارے ثواب ہو گیا. چلے بھائی آپ کے بھی گریڈ اور درجات میں اضافہ ہو گیا, اس کے بھی چار چاند لگ گئے مردے کے یا شہید کے. یہ پھسپھسی سورہ فاتحہ, یہ پھسپھسی نماز جس میں کوئی دم خم نہ ہو, یہ عزاداری جس سے کوئی حیا کر درس لیا جائے, یہ قوموں کو زندہ نہیں کر سکتی. زندہ گرامی, زندوں سے, زندوں کی طرح, شہیدوں کی طرح اپنی حیات کو, اپنی موت کو, اپنی زداری کو ان انقلابی اصولوں پر معین کریں, اپنی زندگی کو اثر و مرتب کریں تاکہ ہم حیات کو حاصل کر سکیں جس طرح شہیدوں نے اپنی حیات پائی. بس زندہ گرامی, یہ جتنے شہید ہیں خواب انہوں نے اس مسجد امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہو, خواب انہوں نے اس امام بارگاہ اور مسجد کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو, یہاں پر ستم ظریفی ہوگی کہ میں کچھ پولیس والے کا تذکرہ نہ کروں, خاص طور پر کہ جس نے اپنی شہادت یہاں پیش کی اس مسجد امام بارگاہ کے لیے. کتنے افسوس کی بات ہے, میں نے پوچھا کہ اس پولیس والے کا نام کیا تھا تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. یعنی اگر پولیس والا سننی بھی تھا تو کیا آپ کی مسجد مبارکہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ جو مجلسوں کی, جلوسوں کی, فرش ادا کی حفاظت کرتے ہوئے افراد مارے جاتے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں؟ نہیں, ہم اس در کے ماننے والے ہیں, ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جو اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں. تو یہ افراد جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں, بہت عظیم خدمت ہے. اس کے لیے پھر کہوں گا دو اصول صرف بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. کس طرح دینی فضا کو قائم کیا جائے, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, ضمنی سوال ہے لیکن ضروری ہے کہ اس کے جواب دیا جائے. بہت ہی مختصر طور پر صرف یہ عرض کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں. کس طرح دینی ماحول کو, دینی ثقافت کو, دینی تہذیب و تمدن کو زندہ کیا جائے؟ پہلی چیز یہ کہ مساجد و امام بار کو آباد کیا جائے.
پہلی چیز مساجد و امامبارگوں کا آباد کیا جائے، دوسری چیز محافل اور مجالس کا صحیح معنوں میں انعقاد کیا جائے، یعنی حقیقی درس جن سے حاصل کیا جا سکے. روایتی ظاہری اور پھسپھسی محافل یا مجالس کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی درس لیا جائے جس سے اپ ڈیٹ ہو سکے. ایصال ثواب سے زیادہ ہماری قوم کو ایصال ہدایت کی ضرورت ہے، وہ ہدایت پا سکیں. میں اکثر یہ جملہ میں ایصال ثواب کی مجالس میں کہتا ہوں کہ وہ جو مر گیا بیچارہ وہ تو چلا گیا، وہ اپنی بے زبانی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلنے والوں، میرے لیے نعرہ لگانے والوں، میری شہادت کا تذکرہ کرنے والوں، دیکھو اپنے لیے سامان تیار کرو. میں تو جس عہدے پہ پہنچا، جس درجے پہ پہنچا، جس معرفت کی منزل پہ پہنچا وہ میرا عمل تھا، اب یہ تمہارا عمل ہے. تو ایصال ثواب سے زیادہ ایصال ہدایت کی ضرورت ہے ہماری قوم کو. امام خمینی کی برسی نزدیک امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو قبرستانوں سے نکال کر معاشروں میں، زندوں کے معاشروں میں لا بسائیں. ہم نے قرآن کو کیا کیا؟ دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے مخصوص کر دیا. دادا دادی کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہوا، قرآن پڑھا، اس کے بعد بس سلام. اگلے سال اگر رمضان میں توفیق ہوئی تو پڑھیں گے. اور اکثر لوگ تو قرآن پڑھنے سے کتراتے ہیں، یا تو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. حیف ہے کہ ہماری قوم کو قرآن پڑھنا نہ آئے. جو قرآن اہل بیت کے ماننے والی ہو، جو علم قرآن کے وارث ہیں، ان کے ماننے والوں کے تذکر، ان کی حالت یہ کہ ان قرآن پڑھنا نہ آئے. تو مخونی فرماتے تھے کہ قرآن کو قبرستانوں سے نکال کے زندوں کی محفل میں لے آؤ، زندوں کے معاشرے میں لے آؤ، قرآن سے سبق لو. تو حقیقی زندگی، حقیقی حیات، حقیقی مجالس، حقیقی محافل میلاد منعقد کی جائیں، پہلا یہ. دوسرا نقطہ جو بہت ضروری ہے والدین کے لیے، علماء کے لیے، ٹرسٹی حضرات کے لیے، انجمنوں کے سرپرست حضرات کے لیے، تنظیموں کے سربراہوں کے لیے، جماعتوں کے مسئولین کے لیے، کہ وہ نوجوانوں سے اپنا رابطہ مہر و محبت کی بنیاد پر قائم کریں. نہ مولانا صاحب طالبان کی طرف ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں، نہ ٹرسٹی حضرت ہر دفعہ ہر پروگرام کے لیے 1000-1200 کا چندہ لینے کے لیے رسید کاٹنے کے لیے تیار ہوں، نہ تنظیمیں اور جماعتیں اور ادارے نوجوانوں کو غلط انداز سے یوز کریں، بلکہ ان کے ساتھ ایک مہر و محبت کا رابطہ قائم ہو. والدین کے ساتھ گھر میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں نوجوان کی ضروریات پہ گفتگو کی جائے، ان کی جسمانی ضروریات، ان کی ذہنی ضروریات، ان کی نفسیاتی ضروریات، ان کی جنسی ضروریات، ان کی تعلیماتی ضروریات، جو کچھ بھی ضروریات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، زیر بحث لایا جائے، تاکہ نوجوان اور ہمارے درمیان، نوجوان اور مساجد کے درمیان، نوجوان اور امام بارگاہ کے درمیان، نوجوان اور علماء کے درمیان فاصلہ کم سے کم ہو سکے. یہی جنریشن گیپ ہے. مساجد کو آباد کیا جائے، دین محافل کو آباد کیا جائے، اور نوجوانوں سے رابطہ برقرار کی جائے. یہی قوم زندہ رہے گی کہ جو جس کی مساجد، جس کی امام بارگاہیں، جس کی مجلسیں، جس کی محافل میلاد ہمیشہ نوجوانوں سے پر نظر آئیں، اور جہاں پر ہم نے نوجوانوں کو الگ کیا وہ مسجد آباد نہیں ہوں گی، وہ مسجد آباد نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حقیقت میں جو روح عبادت ہے وہ نوجوان کے پاس ہوتی ہے. حقیقت یہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے. روح عبادت نوجوان کے پاس ہوتی ہے. میں جب ریٹائر ہو جاؤں، بوڑھا ہو جاؤں، کسی کام کا نہ ہوں، 4 گھنٹے مسجد میں رہوں تو کم ہے، 16 گھنٹے مجھے رہنا چاہیے، لیکن دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر، کام کاج کو چھوڑ کر، کالج یونیورسٹی کی رنگینی کو چھوڑ کر، جلموں کو چھوڑ کر ایک نوجوان خدا کی بارگاہ میں سربس وجود ہو، علامہ عباس کی زیارت کرے، مجلس مائے ماتم کرے، شہدا کی یاد منائے، یہ نوجوان قابل تحسین ہے. اس کا جذبہ لائق تحسین ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اس کے جذبوں کو سلام کیا جائے. کیوں؟ یہ نوجوان دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے افراد، قوم کے علماء، قوم کے ٹرسٹی حضرات، قوم کے سرپرست افراد محافل و میلاد کو منعقد کریں حقیقت و معنی کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ تعلق برقرار کریں حقیقت و معنی کے ساتھ. بس سزن گرامی، آج میں چاہوں گا کہ مصائب میں اس جری کا تذکرہ کروں کہ اس نے سب کچھ حسین کے لیے قربان کر دیا. کون؟ یعنی عباس. عباس یعنی وفا. عباس کو سمجھنا ہے تو بھائی کو سمجھیں، اور لفظ بھائی کی حقیقت کی گہرائی کو پانا ہے تو پھر عباس نظر آئے گا. عباس اس کا سراپا وجود ہے، اور نظری شکل میں دیکھنا ہے تو لفظ بھائی کو سامنے لے لیجئے. عباس نے وہ کام کیا
وہ ایثار، وہ فداکاری، وہ جذبہ جو عباس کی زندگی میں نظر آتا ہے، سب کچھ حسین کے لیے قربان کر دیا. تو عباس جس کی تربیت ہی اس کام کے لیے ہوئی ہو کہ روزہ عاشورہ حسین کا دفاع کرے، اسلام کا دفاع کرے، لیکن جب اس جری کو، جب اس بطل جلیل کو، جب اس سورما کو اجازت نہ ملے، کتنا سخت ہے. حضرت عباس کے مصائب بڑے عجیب مصائب ہیں. آپ تصور کیجئے کہ خاندان بنی ہاشم میں اصحاب حسینی کی شہادت کے بعد خاندان بنی ہاشم میں پہلی شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے خود تیار کیا، خود گھوڑے پہ بٹھایا، خود الوداع کہا، لیکن عباس ساتھ ساتھ ہیں. لیکن اس کے بعد جتنے بھی اطفال حسینی شہید ہوئے، حضرت عباس کو بہت زیادہ سخت مصائب کا سامنا تھا. ایک جری کے لیے، ایک علمدار کے لیے، ایک سپاہ کے علمدار کے لیے بڑا سخت موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی سپاہ کو لڑتے ہوا دیکھے، اپنی سپاہ کو کٹتے ہوا دیکھے، اپنی سپاہ کو شہید ہوتا ہوا دیکھے، اپنی سپاہ کے افراد کو پامال ہوتا ہوا دیکھے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. ایک جری کے لیے یہی موت ہے. عباس کربلا کے رن میں کئی دفعہ زندہ ہوئے ہیں اور کئی دفعہ مرے ہیں، اس لیے کہ کبھی اون محمد کا لاش نظر آتا تھا، کئی قاسم کا لاش نظر آتا تھا، کئی عبداللہ کا لاش نظر آتا تھا، کئی اکبر کا لاش نظر آتا تھا. عباس زندہ ہوتے تھے اور عباس کی روح پرواز کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک علمدار دیکھ رہا ہے، سپاہ کا کمانڈر دیکھ رہا ہے، میرے جیتے جی میری موت، میرے جیتے جی میری سپاہ موت کے منہ میں جا رہی ہے. جب شہید کو تیار کرتے تھے کہ میدان کارزار میں جائے، خود لا کے پہنایا جاتا تو بچے کا سر اتنا چھوٹا ہوتا کہ خود نہیں آتا تھا، کبھی زرہ لائی جاتی تو زرہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ بچے کے چھوٹے بدن پر مکمل طور پر نہیں آتی تھی، دوسری زرہ لائی جاتی تھی، دوسری کو تبدیل کیا جاتا تھا. حضرت عباس کے مسائل بہت سخت ہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار آ کر امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آج جوڑ کر، آقا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی میدان جنگ میں جاؤں اور آپ کی نصرت کا حق ادا کروں. آخر میں ایک دفعہ امام حسین نے کہا، بھیا عباس، ارے تم میری سپاہ کے علمدار ہو، نظر یمینا و شمالا، ارے دائیں بائیں نگاہ کی، ارے مولا وہ سپاہ کہاں ہے؟ اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسم، اینا اینا محمد، نہ قاسم ہے، نہ عبداللہ ہے، نہ مسلم ناصرجہ ہے، ارے کوئی نہیں ہے، آپ کس سپاہ کی بات کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں، اچھا بھیا، ارے رن میں جانے سے پہلے اطفال حسینی کی تشنگی کا سہراب کا انتظام کر جاؤ. بس عزیزِ گرامی، ایک دفعہ حضرت سکینہ کی خدمت میں پہنچے، مشکیزہ لیا، جناب سکینہ نے مشکیزہ کو چچا کے ہاتھوں میں دیا، چھوٹے چھوٹوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خداوندہ میرا چچا جا رہا ہے پانی کے لیے، ارے اس کو کامرا لوٹانا، میں اپنے بچوں سے وعدہ کر رہی ہوں میرا چچا پانی لائے گا. بس ادارو، جب حضرت عباس پانی بھر کے واپس آ رہے تھے، شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، بس جب ایک دفعہ علم گرا ہے، سکینہ نے دیکھا کہ بابا نے اپنی کمر پکڑی، الان ان کا سرا زہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا عباس، ارے میری کمر توڑ گئے، ارے جیتے جی حسین کا سہارا، حسین کی زندگی لٹ گئی، ارے پسارے کھولیا کمر کے، مصائب نے لی تھی، ارے کمر اور جمع ہمت کو عباس اپنے ساتھ لے گئے روگو مل اللہ. یہی وجہ ہے جناب زہرا ایک ذاکر کے خواب میں آ کے فرماتی ہے، میرے بیٹے کی رخصتی کے آخری مصائب پڑھو. وہ ذاکر کہتا ہے، بی بی جناب امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں. کہتی ہے، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے عباس علمدار کے مصائب پڑھو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی زمین میں گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا، مگر ہائے مظلومی عباس، ہائے مظلومی عباس، ارے جب زمین میں گرے ہیں تو ہاتھ نہیں تھے. اور یہ کہہ کر ایک لئی آگے بڑھا، اے عباس جب تک تمہارے تیرے ہاتھ تھے، تم اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے، مگر اب میری شجاعت کے جوہر دیکھو، یہ کہہ کے گوتے ہی نہیں مارا۔ عباس کا برق مبارک خود الہ الحال ہو گیا۔ آخری روایت علامہ بحر العلوم کہتے ہیں، ایک دفعہ قدرت حضرت عباس تعمیر کی ضرورت ہوئی، میں نے معمار کو لیا، سرداب میں پہنچا، معمار نے دیکھا قبر بہت چھوٹی سی ہے، تو میں نے پوچھا بحر العلوم سے، اے علامہ یہ تو بتائیے، میں نے سنا ہے قبر بنی ہاشم تو بڑے قد و کاٹ کے مالک تھے، یہ چھوٹی سی قبر کا معما کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا علامہ بحر العلوم نے اپنا ماما سب زمین زمین میں دے مارا۔ ایک بہار ہائے عباس کہہ کے رونے لگے، تھوڑی دیر میں عرض کی، ارے جاننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے؟ نہ میرا آقا زمین میں گرا تھا تو کوئی تلوار مارتا تھا، ارے یہ حسین کا محافظ ہے، ارے یہ تکا سکینہ ہے، ارے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتل ہوئے ربا ربا، یہ کہہ کے تیروں تمہارے مار دیتے، یہ زینب کے پردے کا محافظ عباس ہے۔
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، اس عزاداری اس ذکر اور گریے سے ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔